الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ رب العالمین کا احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں اور آپ کو اپنی کیسی کیسی نعمتوں سے مالا مال فرما رکھا ہے. رب ذوالجلال نے رزق کے انتظامات فرمائے ہیں اور اسباب بھی عطا فرمائے ہیں. ان اسباب کو اختیار کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے. کسب معاش کے لیے بے شمار طریقے اللہ پاک نے اس دنیا میں رائج فرمائے ہیں. حلال طریقوں کو اپنانا، حرام طریقوں سے بچنا، جائز کو اختیار کرنا، ناجائز سے اجتناب کرنا، یہ ایک بندہ مومن کی ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے جب وہ آگے قدم بڑھاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوتی ہے، تو پھر اس کو رزق بھی ملتا ہے اور رزق میں ساتھ ساتھ برکت بھی نصیب ہوتی ہے. ضروریات زندگی ہر ایک انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں. ان ضروریات کے اندر اللہ تبارک و تعالی ہی اپنے خزانوں سے بندوں کے انتظامات فرماتے ہیں. گزشتہ کئی ایک مضامین سے آپ حضرات مضمون سماعت فرما رہے ہیں، جس میں بندے کا اللہ تبارک و تعالی سے تعلق مضبوط اور مستحکم ہو جائے تو اللہ تعالی کے ہاں سے بندے کے خزانوں کے دروازے کھلتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی اس کی ساری ضروریات کو اپنے خزانوں سے پورا فرماتے ہیں. پچھلے مضمون میں آپ حضرات نے سماعت فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اور خوف اور تقوی یہ اس قدر بڑی نعمت ہے کہ یہ جس کسی کو میسر آ جائے تو اس کے تو پھر وارے کے نہیں آ رہے ہیں کہ اگر انسان گناہوں سے بچنے والا بن جائے، پرہیزگار ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی زندگی کے مطابق عمل پیرا ہو، تو پھر خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی ایک وعدے اس تقوی کے اوپر کیے ہیں. سب سے بڑی بشارت تو یہی ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، تمام رکاوٹیں، پریشانیاں، مشکلات، مصائب جنہوں نے انسان کو ہر طرف سے گھیرا ہوا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ان سے چھٹکارے کا راستہ بنا دیتے ہیں. پرہیزگار انسان ہر قسم کے مصائب اور آفات سے اللہ تعالی کی حفظ و امان میں آ جاتا ہے اور اللہ تعالی کے خزانوں کے دروازے اس پر کھلتے ہیں کہ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِب، وہاں سے اللہ تعالیٰ اس کو رزق مہیا فرماتے ہیں جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، اس کے تصور سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتے ہیں. اور ساتھ ساتھ گناہوں کا کفارہ بھی ہوتا ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا. اجر کے اندر بڑھوتری ملتی ہے کہ اجر عظیم اس کو ملتا ہے اور گناہوں کا کفارہ ہوتا چلا جاتا ہے. مجدد الملت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تقوی کے اوپر مداومت اور ہمیشگی اس قدر آسان ہے جتنا وضو کے اوپر مداومت اختیار کرنا. فرماتے ہیں کہ تقوی کے ساتھ متصف ہونا ایسا آسان ہے جس طرح انسان با وضو ہونا اپنے اوپر لازم کر لے تو جس طرح وہ با وضو رہ سکتا ہے، تو اسی طرح فرمایا کہ وہ تقوی کی صفت کے ساتھ بھی متصف ہو سکتا ہے. سننے میں یہ بات عجیب سی لگتی ہے کہ باوضو رہنا تو چلے ایک آسان عمل ہے، لیکن تقوی کو وضو کے ساتھ ملانا اور یہ فرمانا کہ تقوی کی صفت کے ساتھ انسان اس قدر آسانی کے ساتھ متصف ہو سکتا ہے جس طرح باوضو رہنے کی کیفیت کے ساتھ متصف ہو سکتا ہے. پھر جو آپ نے تشریح فرمائی، حضرت فرماتے ہیں کہ جس طرح ایک انسان اپنی زندگی میں ٹھان لے کہ مجھے باوضو رہنا ہے، جب اس نے یہ عزم اور ارادہ کر لیا، اب جب کبھی اس کا وضو ٹوٹتا ہے وہ ہاتھ کے ہاتھ پھر وضو بنا لیتا ہے. دن میں دسیوں دفعہ وضو ٹوٹتا ہے وہ دسیوں دفعہ وضو بنا لیتا ہے. تو فرمایا کہ اسی طرح جس انسان نے اپنی زندگی میں ٹھان لی کہ مجھے اب تقوی کے ساتھ زندگی بسر کرنی ہے، جب کبھی تقوی ٹوٹ جائے گناہ کے ارتکاب کی وجہ سے فوراً توبہ کر کے پھر تقوی کو جوڑ لے. ہمت کیوں ہارے کہ میرے ساتھ تو تقوی کی صفت آ ہی نہیں سکتی، تقوی کو اپنانا تو بڑے لوگوں کا کام ہے، دل گردے کا کام ہے، بڑا بھاری مشکل کام ہے. کہاں مشکل، جہاں تقوی ٹوٹا وہاں تقوی جوڑ لیا، جس طرح جہاں وضو ٹوٹا وہاں وضو بنا لیا، تو سارا دن انسان پاک و صاف رہ سکتا ہے، با وضو رہ سکتا ہے. تو اسی طرح فرمایا کہ ایک انسان اگر متقی بننے کی تہیا کر لے، ٹھان لے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ انسان تقوی کے نام سے ہی ایسا گھبراتا ہے کہ تقوی، پرہیزگاری، یہ تو بزرگوں کی صفت ہے، مجھ جیسا کہاں متقی پرہیزگار بن سکتا ہے؟ عبادات کر لے گا، نمازیں پڑھ لے گا، روزے رکھ لے گا، رمضان جب آتے ہیں تلاوتیں بھی خوب کر لے گا، زکوٰۃ بھی دے دے گا، موقع ملے گا حج عمرے بھی کر لے گا، لیکن اس بات کو سوچ کے ہمت ہار بیٹھتا ہے کہ میں متقی کیسے بن سکتا ہوں؟ متقی تو بڑے لوگ بنتے ہیں. حالانکہ اگر وہ اپنی زندگی میں یہ ٹھان لے کہ میں بھی تقوی والی زندگی گزاروں گا، پھر وہ اپنی زندگی پر نظر رکھے، جہاں تقوی ٹوٹا، کسی گناہ کا ارتکاب ہو گیا، فوراً سچی ندامت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی، واپس دوبارہ پرہیزگار بن گیا. حدیث مبارک میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دن میں 70 مرتبہ بھی اگر توبہ ٹوٹ گئی، دوبارہ توبہ کر لی، تو یہ انسان ایسا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں. 70 کا عدد کثرت کے لیے آتا ہے. بکثرت بھی اگر ایک انسان سے دن میں گناہ ہو رہے ہیں، ایک دفعہ گناہ ہو گیا توبہ کر لی، دوسرا کے پھر گناہ ہو گیا، پھر اگر ایک ہی دن میں 70 مرتبہ بھی ایک جرم ایسا انسان سے ہو رہا ہے کہ جس پر بار بار وہ توبہ کرتا ہے، پھر وہ ٹوٹ جاتی ہے، تو توبہ کے ذریعے پھر وہ پرہیزگاری کو جوڑ لے. ہاں اگر انسان نے زندگی میں تہیا ہی نہ کیا ہو، پھر وہ بیچارہ عبادت بھی کرتا ہے، اطاعت بھی کرتا ہے، ذکر و اذکار بھی، صدقہ خیرات بھی کرتا ہے، لیکن گناہوں کی نل کے اور ٹوٹیاں کھلی چھوڑ دیتا ہے، تو وہ بڑی محنت کے ساتھ، جس طرح میٹھا پانی انسان اپنے ٹینک کے اندر جمع کرے، ساتھ میں نل کے کھلے چھوڑ دے، تو سارا میٹھا پانی منٹوں میں ضائع ہو جاتا ہے. اسی طرح بیچارہ محنت میں لگا ہو، محنت کر رہا ہے، لگن کے ساتھ وہ عبادات طاعات کا نور جمع کر رہا ہے، لیکن ساتھ میں گناہوں کے سارے نل کے کھولے ہوئے ہیں. نہ آنکھوں کے اوپر بندش ہے، نہ کانوں پر بندش ہے، نہ لقمہ حرام کے اوپر کوئی رکاوٹ ہے، نہ دل دماغ کے اوپر کوئی گرفت ہے، نہ اعضاء اور جوارے کے کوئی نگہداشت ہے. پھر تو ایسی صورتحال کے اندر سارے ہی گناہوں کے نل کے اور ٹوٹیاں کھولی ہوئی ہیں، ساتھ میں پھر وہ ذخیرہ بھی جمع کر رہا ہے، تو ہاتھ کے ہاتھ وہ سارا ضائع ہوتا چلا جاتا ہے. تو یہ بڑی توجہ طلب بات ہے کہ اگر انسان اپنی زندگی میں تصور قائم کر لے کہ اب مجھے پرہیزگاری والی زندگی گزارنی ہے، پاکیزہ زندگی گزارنی ہے، جہاں میری پاکیزگی میں کوئی داغ دھبا لگے گا، فوراً توبہ استغفار کر کے اس داغ اور دھبے کو دھو لوں گا، تو یہ انسان اسی طرح متقی اور پرہیزگار ہوگا کہ دن میں اگر 70 مرتبہ بھی توبہ ٹوٹ رہی ہے، تب بھی وہ بالکل گناہوں سے پاک و صاف رہنے والا بن سکتا ہے. یہ نعمت اگر کسی کو نصیب ہو جائے، تو پھر اس کے بارے کے نعرے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی نظر کرم اس پر ہوا کرتی ہے، بندہ اللہ کی نظروں میں پھر گناہگار ہوتا ہی نہیں. التائب من الذنب کما لا ذنب له، توبہ کرنے والا تو وہ ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. شرط یہ ہے کہ اپنے اعمال کے اوپر اور اپنی زندگی کے ہر نقل و حرکت پر نظر رکھی جائے، کڑی نظر رکھی جائے، گناہوں سے بچنے کا پکا عزم مصمم کر لیا جائے، اور اس کے بعد اگر خدا نخواستہ جہاں کہیں کوئی کوتاہی ہو گئی، کوئی لغزش ہو گئی، کوئی چوک ہو گئی، نفس غالب آ گیا اور گناہ سرزد ہو گیا، تو پھر بقول نہ چت کر سکے نفس کے پہلوان کو، تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے. ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی، کبھی تو دبا لے کبھی وہ دبا لے. یہ تو دھنگا مشتی چلتی رہے گی، کشتی چلتی رہے گی، کشمکش چلتی رہے گی، کبھی نفس غالب آ جاتا ہے، گناہ کرا لیتا ہے، پھر انسان غالب آ جاتا ہے، توبہ کر کے اپنے نفس کو مغلوب کر لیتا ہے. نہ چت کر سکے نفس کے پہلوان کو، تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے. ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی، کبھی تو دبا لے کبھی وہ دبا لے. کبھی نفس غالب آئے گا، گناہ کرا لے گا، پھر انسان اپنے نفس پر غالب آ جائے اور توبہ کر کے اس کو مغلوب بنا دے اور خود غالب رہے. تو یہی کشتی چلتے چلتے زندگی تمام ہو جاتی ہے، لیکن انسان نے اگر ہار مان لی، چاروں خانے چت ہو گیا، اس کے بعد تو بھی نفس کے مزے ہیں، شیطان کے لیے راہ ہموار ہے، پھر تو وہ گناہوں پر گناہ کراتا چلا جائے گا. تو جس دن سے ہم نے یہ ٹھان لی کہ اب ہمیں پرہیزگاری والی زندگی گزارنی ہے، تو پرہیزگاری حضرت مجدد الملت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ کے بقول فرماتے ہیں کہ پرہیزگاری کے ساتھ، تقوی کی صفت کے ساتھ متصف ہونا اتنا ہی آسان ہے جتنا باوضو رہنا آسان ہے. اب ظاہر ہے کہ ایک انسان نے اگر یہ تہیہ کر لیا کہ میں باوضو زندگی گزاروں گا تو ظاہر ہے کہ وہ صبح سے رات تک ایک ہی وضو سے تھوڑی ٹائم گزارے گا، تقاضا ہوگا کبھی چھوٹے استنجے کا کبھی بڑے استنجے کا، وہ اپنے تقاضے کے مطابق وضو توڑے گا، لیکن جب وضو ٹوٹ گیا پھر دوبارہ وضو بنا لے گا، وضو جوڑ لے گا۔ تو اسی طرح جہاں کہیں انسان نے عزم مصمم کر لیا کہ مجھے اب زندگی پرہیزگاری کے ساتھ گزارنی ہے، جب کبھی متقاضی بشریت نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے جذبات سے مغلوب ہو گیا اور کوئی گناہ سرزد ہو گیا، تو فوراً اس تقوی کی صفت کو ٹوٹنے کے ساتھ توبہ کے ذریعے فوراً جوڑ لے، تو اس کی پوری زندگی تقوی کی صفت کے ساتھ متصف ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہاں یہ تقوی اس قدر پسندیدہ عمل ہے کہ ان اولیاءہ الا المتقون، فرمایا کہ اللہ کے جو اصل گہرے اور سچے دوست ہیں وہی تو لوگ ہیں جو پرہیزگار ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈر ڈر کے زندگی گزارنے والے ہیں۔ دل جب اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا بن جائے، اللہ تعالیٰ کا خوف اور اللہ کی خشیت اس دل کے اندر بس جائے، پھر انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حلاوت ایمانی نصیب ہوتی ہے، جو زندگی کا لطف نصیب ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتوحات کے دروازے کھلتے ہیں، اس وقت پھر بندہ محسوس کرتا ہے کہ واقعی تقوی کی صفت کتنی پیاری صفت ہے۔ مشاہدہ اس کا اس وقت ہوتا ہے جب انسان حج اور عمرے کے لیے حرمین شریفین جاتا ہے، کس قدر کھلی آنکھوں مشاہدہ ہوتا ہے کہ انسان دل میں ایک چاہت اور ایک خواہش پیدا ہوئی تو وہاں کیسے ہاتھ کے ہاتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دلی خواہش کو پورا فرما دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سفر کے اندر شروع سے لے کر آخر تک وہ جس صفت تقوی کے ساتھ متصف ہوتا ہے، اسے پتہ ہے کہ میں ایک عظیم الشان سفر پر ہوں، اپنے آپ کو کس قدر گناہوں سے بچاتا ہے، اور سارے جو سابقہ زندگی کے گناہ تھے سارے وہ اللہ کے دربار میں حاضر ہو کے دھلوا چکا ہوتا ہے۔ ایسی پاکیزہ زندگی ہوتی ہے، جنت کے مزے وہاں آ رہے ہوتے ہیں، صبح و شام عبادت 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 عبادت، طرح طرح کی عبادت، اور خاص کر حرم محترم کعبہ مشرفہ کے اندر تو ایک ایک عبادت ایک ایک لاکھ کے برابر ہے، کہ وہاں تو کم خرچ بالا نشین کوئی بھی عبادت انسان کر رہا ہے، ایک نیکی کر کے لاکھوں کا اجر سمیٹ رہا ہے۔ اس وقت وہ اپنے تقوی کی صفت کی اعلیٰ انتہا کے اوپر ہوتا ہے، تو وہاں ہم اور آپ اللہ کے فضل سے جو جا چکے ہیں، کھلی آنکھوں مشاہدہ کر چکے ہیں، کتنے ہی واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ ایک انسان دل میں چاہت لیے ہوئے ہے، کوئی طلب ہے، کوئی ارمان ہے، اللہ تعالیٰ ہاتھ کے ہاتھ ارمان اور طلب پوری کر دیتے ہیں۔ تو یہی حال ایک عام زندگی میں کہ انسان جب تقوی کے ساتھ متصف ہو جاتا ہے اور پھر متقی بن کے پرہیزگاری کی زندگی گزارتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کی ایسی ہی مدد ہوا کرتی ہے کہ بندے کے دلی چاہتیں اور ارمان اس کے تصور سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ پورے فرماتے رہتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ بندہ اللہ کا ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی بندے کے ہو جاتے ہیں۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کے ہو گئے۔ حدیث مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی نے اپنی ساری فکرات آخرت کے لیے یکجا کر دی تو اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کی ساری فکرات کے لیے کافی ہو جاتے ہیں، اور اس کے دل کو غنا سے بھر دیتے ہیں، مستغنی بنا دیتے ہیں، قناعت اس کو عطا فرماتے ہیں کہ اللہ کی جو بھی نعمت اس کو میسر ہے اس پہ وہ راضی اور خوش ہوا کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو یہ انعام ملتا ہے کہ اس کے سارے متفرق مسائل وہ سارے یکجا ہو جاتے ہیں، سارے مسائل اللہ تعالیٰ سمیٹ کر اس کو آسان فرما کے، حل فرما کے، اس کے سارے معاملات آسان فرما دیتے ہیں، اور اس کو لوگوں سے مستغنی اور بے نیاز کر دیتے ہیں، اور فرمایا کہ رزق کے لیے اللہ پاک اس کی ذمہ داری لے لیتے ہیں کہ سارے انتظامات اللہ تعالیٰ خود اپنے دست قدرت سے پورے فرماتے ہیں۔ اس کے برخلاف فرمایا کہ جس نے اپنی ساری فکرات ساری بھاگ دوڑ وہ دنیا کے لیے کر لی اور آخرت کو فراموش کر بیٹھا، تو فرمایا کہ اس کے لیے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسی حرص و حوث کے دروازے کھلتے ہیں، فرمایا کہ اس کی آنکھوں کے آگے فقر و فاقہ رہتا ہے، ہر وقت وہ للچاہی ہوئی نظروں سے دنیا کی طرف دیکھنے والا ہوتا ہے، ہر کس و ناکس کی طرف للچایا رہتا ہے، اور ہر ایک کی طرف وہ ایسا گویا کہ فقر و فاقہ کی انداز سے منتظر رہتا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں کے سامنے فقر کے دروازے کھول دیتے ہیں، اور اس کے جو کام تھے ان کو اللہ تعالیٰ بکھیر دیتے ہیں، منتشر کر دیتے ہیں، ایک مسئلہ حل نہیں ہوتا کہ دوسرا مسئلہ اس کے سامنے آ کھڑا ہوتا ہے، اور اس کے دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قدر فکرات سے مشکلات سے بھر دیتے ہیں کہ وہ ان کو سمیٹ نہیں پاتا، صرف توجہ اور دھیان اور اپنی فکرات کے زاویے نظر کو بدلنے کا فرق ہے۔ کہ ایک انسان نے اپنی ساری فکر فکرات آخرت کو سامنے رکھ کر بنائی ہوئی ہیں، اس کے سارے غم آخرت کو سامنے رکھ کر ہیں، کہ ساری بھاگ دوڑ محنت ساری کی ساری طلب، جو بھی دنیا میں نیکیاں کر رہا ہے، کام کر رہا ہے، کما رہا ہے، جو بھی محنت مشقت مجاہدہ کر رہا ہے آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے، تو دنیا کے بھی سارے کام کاج اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان فرماتے ہیں، دل کو غنا سے بھر دیتے ہیں، اور اس کی ضروریات کی اللہ پاک کفالت لے لیتے ہیں، اور اس کے برخلاف ہو جائے تو معاملہ پھر بگاڑ کی طرف چلا جاتا ہے، کہ جس نے دنیا ہی کو مقصد اصلی بنا لیا، آخرت کو فراموش کر بیٹھا، باوجود یہ کہ اس کے سامنے اسباب کی کثرت ہوگی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ پریشان حال دکھائی دے گا۔ بزرگان دین کی عجیب و غریب شانیں دکھائی دیتی ہیں، اور بزرگی کی جو دو رنگ کہلاتے ہیں، کوئی بزرگ ہیں کہ دیکھنے میں بڑے کر و فر والے، کوئی بزرگ ہیں دیکھنے میں بالکل زہد و قناعت والے، اور اندر سے ہر ایک کا گہرا تعلق اپنے اللہ تعالیٰ سے جڑا ہوا ہے، جو اصل بندگی ہے، کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت اور فرما برداری کے اندر شاہی تخت پر بیٹھا ہو یا درویشی کے لباس میں ملبوس ہو، ہر دو صورت کے اندر اس کا دل اللہ تعالیٰ سے جڑا ہوا ہے۔ یہ ظاہری لباس پوشاک، اس سے کوئی بزرگی کا تعلق نہیں بنتا۔ ہمارے بہت سارے ایسے واقعات امت کے اندر ملتے ہیں، اکابرین کے اندر، بزرگوں کے اندر، اولیاء صحابات، اور حتیٰ کہ انبیاء اکرام کے اندر بھی ایسے بڑے بڑے فرق دکھائی دیتے ہیں، کہ جہاں پر دو نمایاں شان الگ الگ دکھائی دیتی ہیں۔ جس طرح ہر انسان کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے، ایک طبیعت ہوتی ہے جو خدائی عطا ہوتا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی ہے، اور جو ایک جبلی خصلت کہلاتی ہے، تو بزرگان شان کے اندر بھی یہی خصلت نمایاں دکھائی دیتی ہے۔ فطری طور پر کوئی بالکل سادہ مزاج ہوں گے، لیکن اعلیٰ درجے کے اللہ کے دوست، اور کوئی بہت ہی زیادہ کر و فر ناز و نعم میں اور اعلیٰ لباس پہننے والے، ٹھاٹ باٹ والی زندگی گزارنے والے، وہ بھی اعلیٰ درجے کے اللہ والے۔ اصل چیز دل کا تعلق ہے، قلبی میلان ہے، کہ دل کے اندر درویشی کی لائن ہو یا تخت شاہی ہو، دونوں صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگانے والے، تعلق جوڑنے والے، یہی کامیاب اور کامران ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کا عشق، اللہ تعالیٰ کا تعلق، اور اللہ تعالیٰ ہی ہر وقت ہمارے دل دماغ پر چھائے جائے، اور ہر وقت اللہ تعالیٰ نظروں کے سامنے رہیں، اس صورتحال میں پھر بندے کی ظاہری حالت پھر جو بھی ہو، اپنے اکابرین کے اندر، بزرگان دین کے اندر ہر رنگ دکھائی دیتا ہے۔ اکابرین میں سے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ بہت سادہ مزاج انسان تھے، اور انہی کے ہم اثر، ہم جماعت اور پیر بھائی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ، وہ بہت ٹھاٹ باٹ والے لباس پوشاک کے اندر، اور بہت نزاکت و نفاست، اور بہت اعلیٰ زندگی گزارا کرتے تھے۔ ایک بالکل مٹے ہوئے درویش خدا مست، اور ایک بہت کر و فر ٹھاٹ باٹ والی زندگی کے اندر، ایک موقع پر رامپور کے اندر کوئی دعوت کا سلسلہ تھا، تو دونوں حضرات آئے ہوئے تھے، اور متعلقین بھی آئے ہوئے تھے۔ عوام الناس کا جیسے ایک مزاج ہوتا ہے کہ جب کہیں کسی کو دیکھا تو کہیں نہ کہیں کوئی مثبت یا منفی تبصرہ ہوا کرتا ہے، تو دونوں بزرگ قسمت سے ایک ہی محفل میں جمع تھے، تو بعض حضرات نے تبصرہ کیا، کہا کہ ایک طرف حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ بالکل سادہ مزاج، درویش خدا مست، حالت یہ تھی کہ آپ کی کل کائنات چار چیزیں ہوا کرتی تھیں، ایک بدن کا جوڑا، وہ بھی بغیر بنیان کا، سادہ کرتا، ایک سادی سی لنگی، اور ایک کندھے پر لنگی ہوا کرتی تھی، جو جب اپنا کپڑا میلا ہو جاتا اس کو دھوتے وقت وہ لنگی پہن کر اس لباس کو دھو لیا، پھر سکھا کے اسی کو پہن لیا، ایک جوڑا جو زیب تن رہا کرتا تھا، دوسرا قرآن کریم کا ایک نسخہ جو ذاتی ملکیت تھی، تیسرا بخاری شریف کا ایک نسخہ جو حدیث مبارک کی کتاب ہے، ایک چوتھی فتوحات مکیہ ایک کتاب، باقی سارا دے دلا کے فارغ ہو چکے تھے۔ یہ مختصر سی آپ کی پونجی تھی، اور وہ کپڑے بھی جب تک کہ بالکل بوسیدہ نہ ہو جاتے اس وقت تک کوئی نیا لباس نہیں بنتا تھا، اور یہ کوئی بناوٹی انداز نہیں تھا بلکہ ایک مزاج تھا فطری طور پر۔ اس قدر سادہ زندگی بسر کرنے والے کہ غربت بھی ان کو دیکھ کر شرما جائے، لیکن سادگی ایسی، قناعت ایسی، درویش خدا مست ایسے، اور اس قدر اونچے پائے کہ عالم دین۔ دوسری طرف حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ جو اس دن وہاں دعوت میں مدعو تھے تو قسمت سے بہت نیا لباس اور اس زمانے کا 500 روپے کا قیمتی لباس پہنے ہوئے, تو لوگوں نے تبصرے شروع کر دیے کہ ارے جناب مولانا رشید احمد گنگوہی بھی عالم دین تو بڑے اونچے ہیں لیکن بزرگی کے کہیں دور دور بھی نام و نشان نظر نہیں آتا. بزرگی تو حضرت مولانا قاسم نانوتوی کے اندر ہے کہ بالکل عاجزانہ درویشانہ اور کس قدر سادہ مزاج اور سادہ زندگی بسر کرنے والے. تبصرے شروع ہو گئے, کسی نے اس طرف کی کسی نے اس طرف کی تائید کر دی. کہیں یہ بات گھومتے پھرتے ہوتے ہوتے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کے کانوں تک پہنچ گئی. آپ اس قدر غصے میں جلال میں آئے, جس شخص نے یہ بات کہی تھی کہ بزرگی اور درویشی وہ تو حضرت مولانا قاسم نانوتوی کے اندر پائی جاتی ہے, مولانا رشید احمد گنگوہی عالم دین ہیں بڑے اونچے درجے کے عالم ہیں لیکن بزرگی کے کہیں دور دور بھی نام و نشان نہیں, تو اس پر آپ اس قدر غضبناک ہوئے اور ایسے غصے میں اس پر برسے. فرمایا کہ نامقول نالائق احمق, تو کپڑوں کے اندر بزرگی کو پرکھتا ہے؟ تیرے نزدیک بزرگی کا معیار کپڑے ہیں کہ اگر کوئی سستے اور گھٹیا کپڑے پہن لے تو وہ اونچے درجے کا بزرگ ہے, اور اگر کوئی قیمتی لباس پہن لے تو وہ تیرے نزدیک بزرگ ہی نہیں. فرمایا کہ تجھے کیا معلوم؟ اب اپنی عاجزی کا جو اظہار کیا اور اپنے نفس کی جو بات کا اظہار کیا. فرمایا کہ میں تو اپنے نفس کو جانتا ہوں کہ اگر میں نے قیمتی لباس پہنا تو میرا نفس پھول جائے گا, فخر کرے گا, اترائے گا, گھمن کرے گا. تو میں نے اپنے نفس کو قابو میں رکھنے کے لیے گھٹیا لباس کے ذریعے اس کو لگام دی ہوئی ہے. کس قدر عاجزانہ ایک انداز اپنا ظاہر کر رہے ہیں, اپنے آپ کو اس قدر گرا ہوا بتا رہے ہیں کہ میرا نفس وہ پھول جائے گا کہ اگر میں نے اس کو قیمتی لباس پہنا دیے, اس کو ناز و نعم میں رکھا تو میں اپنے نفس کو قابو میں نہیں کر پاؤں گا, میرا نفس اترا جائے گا. تو میں نے اپنے نفس کو گھٹیا لباس پہنا کر قابو میں رکھا ہوا ہے. اور حضرت کا کیا کہنا مولانا رشید احمد گنگوہی, ان کا نفس تو ان کے قابو میں ہے کہ اگر ان کو تخت شاہی پر بھی بٹھا دیا جائے تو ان کا نفس ویسا ہی رہے گا, ان کا نفس ان کو ورغلانے میں کامیاب نہیں ہو پائے گا, وہ بڑے اونچے درجے کے انسان ہیں. اور خوب تعریفیں کی ان کی غائبانہ, اور اپنے لیے اس قدر عاجزی کا اظہار کیا. فرمایا کہ میرا نفس وہ پھول جائے گا اور غرور اور گھمنڈ میں مبتلا ہو جائے گا, اس لیے میں اپنے نفس کو کوئی اچھے لباس سے آراستہ نہیں کرتا. بات گھومتے گھماتے ہوتے ہو آتے کہیں دوسرے مرحلے میں حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ تک بھی پہنچی کہ اس دن محفل میں اس طرح تبصرہ ہوا, حضرت جلال میں آئے. اب ان کے جو تاثرات تھے, فرمایا کہ بھائی بات یہ ہے کہ ہم دونوں ایک ہی استاد کے شاگرد ہیں, ہم جماعت ہیں, ہم اثر ہیں, ایک ہی ہمارے مرشد, ہم ان دونوں انہی کے مرید ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ کہاں وہ اور کہاں میں, میں تو ان کی خاک کو بھی نہیں پہنچ سکتا جہاں حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کی رسائی ہے, جو ان کی ولایت ہے, جو ان کی بزرگی ہے. فرمایا کہ وہ تو بہت اونچے انسان ہیں, ان کی ہستی تو بہت آگے کی بات ہے, میں تو ان کی گرد تک بھی نہیں پہنچ سکتا. ایک بزرگ دوسرے کو اونچا گردان نے, یہ بزرگ دوسرے کو اونچا گردان نے. بات یہ کہ دل کے اندر اللہ تعالیٰ بسے ہوئے ہیں, وہ اپنے آپ کو مٹا ہوا سمجھ رہے ہیں, یہ اپنے آپ کو گرا ہوا سمجھ رہے ہیں. ظاہری حال میں ایک بالکل مفلوق الحال دکھائی دے رہے ہیں, بالکل غربت و افلاس کا شکار ہیں, لیکن عند اللہ وہ بھی اللہ کے اونچے درجے کے دوست اور ولی کامل ہیں کہ قاسم العلوم والخیرات, کہ جن کے ذریعے سے اللہ پاک نے بر اعظم میں اتنا بڑا کام لیا کہ آج جتنے بھی دینی مدارس کا فیض جاری ہے بر صغیر کے اندر, پاک و ہند کے اندر, یہ پورا کا پورا فیضان ہے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کا, کہ اللہ پاک نے ان کے ذریعے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھوائی اور اس کے بعد پورا فیض ایسا جاری اور ساری ہے کہ آج کے زمانے میں بھی اگر کسی ایک شاخ کے اندر, جو اسی کی شاخیں پھوٹی ہوئی جگہ جگہ, گزشتہ کل ہمارے مادر علمی بنوری ٹاؤن کے اندر ختم بخاری شریف تھا, الحمدللہ ہماری بھی سعادت ہے اللہ پاک کے فضل و کرم سے کہ اللہ پاک نے اپنے ہی مادر علمی کے ساتھ تدریس کے فرائض میں خدمت کا موقع دیا ہوا ہے حضرت والد ماجد کی برکت سے, کہ حضرت والد ماجد نے درخواست پیش کی تھی حضرت مفتی نظام الدین شامزے شہید رحمہ اللہ, حضرت ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر دامت برکاتہم العالی اور ہمارے اکابرین کے سامنے درخواست رکھی تھی کہ بچہ ہمارا فارغ ہو گیا, اس کو استاد رکھ لیا جائے. اللہ پاک نے لاج رکھی ہمارے والد ماجد کی, اس درخواست پر حضرات نے خدمات کے موقع دیے, تو الحمدللہ سال بسال حاضری کا موقع ہوتا ہے, تو ایسا پر رونق پر نور محفل ہوتی ہے کہ انسان کو وجد آتا ہے, اپنی قسمت پہ انسان ناز کرتا ہے, قسمت رشک کرتی ہے کہ ایسا پر نور پر رونق محفل ختم بخاری کی جو تقریب ہوتی ہے, ماشاءاللہ ایک پوری لبا لب مسجد بھری ہوئی ہوتی ہے بنوری ٹاؤن کی, اور سارے ماشاءاللہ اہتمام کرتے ہیں فضلاء فارغ التحصیل ہوتے وقت, سارے سفید لباس میں ہوتے ہیں، سفید عمامے میں، لگتا ہے جیسے فرشتوں کی ایک جماعت آ کر اتری ہوئی ہے. سب کے سامنے بخاری شریف کی کتاب ہوا کرتی ہے، اس میں پھر اساتذہ، علماء اور اولیاء اور صلحاء اور پھر عوام خواص، سارا ایک عظیم الشان پر رونق محفل ہوا کرتی ہے، اور اس میں یہ اکابرین اور ہمارے اساتذہ اکرام، لگتا ہے جیسے فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، اس قدر پر رونق پر نور چہرے لیے ہوئے. اس ایک جھلک کو دیکھ کر لگتا ہے واقعی جنت کے نظیر ہے، کہ کس قدر پر نور محفل ہے، کہ رحمت اور سکینہ نازل ہو رہا ہے، اللہ کی طرف سے فیضان جاری ہے. اور اس زمانے کے اندر کے جہاں 14 صدیاں بیت چکی، اب بھی ان محفلوں میں اور رونقوں میں پہنچ کر انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ واقعی کس قدر پر رونق یہ محفلیں ہوا کرتی ہیں، کہ جہاں قال اللہ قال رسول صبح سے شام تک، رات دن جہاں پر یہی صدائیں بلند ہوتی ہیں. تو یہ پورا فیض جاری ہوا وہاں سے کہ جہاں بنیاد رکھی گئی، اور ان حضرات کے اخلاص کی برکت ہے کہ آج بھی وہ فیض جاری اور ساری ہے. اور حضرت بن نوری رحمہ اللہ کا اخلاص بھی دکھائی دیتا ہے کہ اللہ پاک نے کس قدر فیض جاری اور ساری فرمایا. کل ہی وہاں پر ہمارے اکابرین کے 2 پوتے بھی ماشاءاللہ فارغ التحصیل ہوئے، کہ والد وہاں خدمات انجام دیتے رہے، مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی ولی حسن صاحب ٹونکی رحمہ اللہ، ان کے صاحبزادے بن نوری ٹون سے فارغ التحصیل ہوئے، ہمارے بھی استاد محترم ہیں، اور کل ان کے صاحبزادے ماشاءاللہ وہ بھی فارغ التحصیل ہوئے. حضرت مفتی احمد الرحمن صاحب جامعہ کی خدمات انجام دیتے رہے، اہتمام کے اوپر فائز رہے، اور اس کے بعد پھر آپ کے صاحبزادے بھی وہاں سے فارغ التحصیل ہوئے، اور کل ان کے صاحبزادے فارغ التحصیل. تو ایک پر رونق محفل ہوا کرتی ہے، کہ جس میں پہنچ کر انسان قسمت خود اپنی قسمت پر ناز کرتی ہے، رشک کرتی ہے. کل ہی ہمارے استاد محترم فرما رہے تھے کہ رب ذوالجلال نے جس طرح ہمیں یہاں جمع کیا ہے، اللہ کرے گا اسی طرح جنت میں بھی ہم سب اسی طرح جمع ہوں. ظاہر ہے کہ اولیاء ہیں، صلحاء ہیں، اور بڑے درویش خدا مست سادہ زندگی بسر کرنے والے یہ ہمارے اساتذہ اکرام علماء اعظام، کہ جن میں کتنی بڑی تعداد تو ایسی ہے کہ جو اپنی جانوں کے نذرانے دے چکے. حضرت مفتی نظام الدین شامزے شہید رحمہ اللہ صبح سویرے درس حدیث دینے کے لیے تشریف لا رہے تھے، اور ایک قاتلانہ حملہ ہوا اور بڑی بے دردی کے ساتھ پورے آپ کے وجود کو چھلنی کر دیا گیا. دوسرے ہمارے اکابرین حضرت مولانا حبیب اللہ مختار شہید، حضرت مولانا مفتی عبدالسمیع شہید رحمہ اللہ، وہ بھی انہی خدمات کے اندر مصروف عمل تھے کہ ان پر بھی قاتلانہ حملہ ہوا، پھر جلا کر راکھ کر دیا گیا. اعضا ایسے بکھر گئے کہ پنجے الگ، ہاتھ الگ، کوہنی الگ، ٹکڑے بکھرے ہوئے تھے، کہ ہمارے جو ساتھی ان کو اٹھا رہے تھے لگتا نہیں تھا کہ یہ انسان کی باقیات ہیں، بالکل جلا کر کوئلہ کر دیا گئے. یہ شان ہوا کرتی ہے کہ سعادت کی زندگی اور شہادت کی موت، دس یوں نہیں درجنوں افراد جامع شہادت کے نذرانے پیش کر گئے، اور اس دین کی سربلندی کے اندر خدمات پہ خدمات انجام دیتے چلے جاتے ہیں. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ایسا سادہ زندگی بسر کرنے والے، کہ جن سے اللہ پاک نے اس قدر بڑی خدمت لی کہ پورا فیض اس بر صغیر سے پھیل کر عرب اور عجم تک جا پہنچا ہے، ان کی ایسی سادہ زندگی اور ایسی عاجزانہ ان کی مزاج اور طبیعت، فرماتے ہیں کہ بھائی بات یہ کہ میرا نفس بھول جائے گا، اپنے نفس کو قابو میں رکھنے کے لیے سیدھے سادہ زندگی بسر کر رہا ہوں. اور دوسری طرف حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، وہ بھی اپنے وقت کے بڑے امام ہیں اور علم کے سمندر ہیں، ان کا یہ کہنا کہ بھائی بات یہ کہ وہ جس مقام تک پہنچے، میں تو ان کی گرد اور خاک تک بھی نہیں پہنچ سکتا. یہ مرتبہ انسان کو ملتا ہے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. جب اپنی ہستی کو انسان مٹا دیتا ہے، انا کو فنا کر دیتا ہے، تو پھر وہ اپنے آپ کو سب سے گرا ہوا سمجھتا ہے. پھر ظاہری حالت اس کی چاہے کچھ بھی ہو، چاہے وہ سادہ زندگی میں دکھائی دے، چاہے وہ ناز و نعم میں دکھائی دے، ہر 2 صورت کے اندر وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب اور مقرب ہوا کرتا ہے. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ کی یہی جھلک ہمارے اکابرین کے اندر بھی دکھائی دیتی ہے، صحابہ اکرام میں بھی دکھائی دیتی ہے، انبیاء اکرام علیہ السلام میں بھی دکھائی دیتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پیشکش ہوئی تھی کہ آپ جو پیغمبری کرنا چاہتے ہیں تو دونوں آپ کو اختیار ہیں، کہ بادشاہت کے ساتھ پیغمبری چاہیے یا فقیری کے ساتھ پیغمبری چاہیے. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، مجھے بادشاہت کے ساتھ پیغمبری نہیں بلکہ فقیری کے ساتھ پیغمبری چاہیے. آپ نے خود اختیار لی، اپنا چناؤ فقیری والا کیا، کہ یا اللہ مجھے غربا کے ساتھ زندہ رکھنا، اور آخرت میں میرا حشر بھی غربا اور فقراء کے ساتھ فرمانا. مساکین کے ساتھ مجھے زندگی دینا، مساکین کے ساتھ میرا حشر فرمانا. تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں شمار ہوتا ہے کہ آپ نے بادشاہت کو ٹھکرا دیا، مال و دولت کو ٹھکرا دیا، تخت شاہی کو ٹھکرا دیا. فرمایا کہ غربت اور مسکنت، فقر و فاقہ کے ساتھ مجھے پیغمبری دی جائے تو یہ مجھے برداشت ہے، پسندیدہ ہے. اس لحاظ سے امت کے جو بھی غرباء ہیں، فقراء ہیں، مساکین ہیں، ضرورت مند ہیں، ایک طرف اگرچہ وہ بڑی مشکلات سے گزرتے ہیں، حالات سے دوچار ہوتے ہیں، سخت حالات سے نمٹنا پڑتا ہے، اگرچہ بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے، لیکن اس لحاظ سے خوش نصیبی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی صفت کو چنا ہے اور اپنایا ہے کہ یا اللہ فقراء اور مساکین کے ساتھ مجھے زندہ رکھنا، اور فقراء اور مساکین کے ساتھ ہی میرا آخرت میں محشر میدان میں ان کا ساتھ فرمانا. اللہم احینی مسکینا و امتنی مسکینا، اے اللہ مجھے مسکین ہی زندہ رکھنا اور مجھے مسکینی کی حالت میں ہی دنیا سے واپس لے جانا، اور آخرت میں میرا حشر بھی مسکینوں کے ساتھ فرمانا. آخرت میں مسکین اس وقت ان کی خوشی کا کیا عالم ہوگا جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان مسکینوں کے ساتھ ہوں گے، ان غربا اور فقراء کے ساتھ ہوں گے. اگرچہ یہ میدان بڑا مشکل ہے، مرحلہ بڑا مشکل ہے، حالات سے گزرنا بڑا مشکل ہے. کاد الفقر ان یکون کفرا، کبھی کبھی تو فرمایا کہ انسان کو فقر و فاقہ کفر تک پہنچا دیتا ہے، کہ ذرا سی بے احتیاطی ہو گئی، بے صبرپن کا مظاہرہ کیا، زبان سے انسان بول پڑا یا جرت کر بیٹھا، تو بسا اوقات یہی فقر و فاقہ اس کو انجام کے لحاظ سے کفر تک بھی پہنچا دیتا ہے. مرحلہ بڑا کٹھن ہے، لیکن نصیب بڑے اونچے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی غربت و افلاس کا اختیار فرمایا، اور اسی کے ساتھ زندگی اور موت اور آخرت میں بھی فرمایا کہ غربا اور فقراء کے ساتھ ہی میرا حشر فرمانا. تو دونوں ہی حالتیں پسندیدہ ہیں، بہتر ہیں. فرمایا کہ مومن کی شان تو بڑی عجیب ہے، خوشی مل جاتی ہے، شکر کرتا ہے، مشکلات میں گھر جاتا ہے، صبر سے کام لیتا ہے، دونوں حالتوں میں اس کے مزے ہی مزے ہیں. نعمت ملے تو شکر سے کام لیتا ہے، نعمتوں سے دور رہے تو صبر سے کام لیتا ہے. فرمایا کہ اس حالت میں بھی مزوں میں ہے، اس حالت میں بھی مزوں میں ہے. عجبا لامر المسلم، مومن کی حالت تو بڑی عجیب اور غریب ہے، اور مومن کی شان بڑی نرالی ہے کہ اس حالت میں ہو تب بھی مزے میں ہے، اس حالت میں ہے تب بھی مزے میں ہے. انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب، آخرت میں دنیا کے اندر جو مشکلات میں تھے، صبر سے کام لے کر گزار کے چلے گئے، فرمایا کہ ان پر جب اس صبر کی جو بدلہ اور نعمت کا چکانے کا وقت آئے گا تو وہاں تول نہیں ہوگا، حساب کتاب کر کے اللہ تعالیٰ نہیں دیں گے. انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب، اس وقت وہاں پر جب ان کو دینے کا وقت آئے گا تو صبر کرنے والوں پر جب نوازشات کے دینے کا وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر نوازشات کی بارش فرمائیں گے. بارش جس طرح بغیر تول کے ہوتی ہے، تھوک کے حساب سے ہوتی ہے، تو وہاں پر پھر صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ تھوک کے حساب سے نوازیں گے، کہ دیکھنے والے اس وقت حسرت اور افسوس کریں گے، اے کاش کہ دنیا میں ہم پر بھی کوئی مصیبت آئی ہوتی اور ہم صبر سے کام لے لیتے، کاش کہ ہمارے بدن کو قینچیوں سے کاٹ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جاتا تو ہمیں گوارا ہوتا کہ آج جو ہمیں بھی بغیر حساب کے اس قدر نوازشات سے نوازا جاتا. تو دونوں حال میں مومن کے مزے ہیں، ظاہری حالت اس کی ناز و نعم والی ہو، کر و فر والا ہو، رزق حلال کی فراوانیوں کے اندر پل بڑھ رہا ہو، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں پا کر شکر کو اپنائے ہوئے ہو، تو وہ تب بھی مزے میں ہیں. اور اگر خدا نخواستہ فقر و فاقہ ہے، غربت و افلاس ہے، مشکلات میں گھرا ہوا ہے، صبر کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ تھامے ہوئے ہے، تب بھی اس کے وارے کے نیارے ہونے والے ہیں کہ انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی نوازشات کی بارش ہونے والی ہے، کہ اللہ تعالیٰ بغیر تولے اس کو عطا فرمانے والے ہیں. تو غرض یہ ہے کہ انسان جس حالت میں بھی ہو، راضی ہیں ہم اسی میں جس میں ہیں آپ راضی، یہ اس کا مزاج بن جائے، اور دل اس کا اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط رکھنے والا بن جائے، گہری محبت رکھنے والا ہو، اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں راضی رہنے والا بن جائے، تو پھر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے معاملات بھی بڑے لاڈ اور پیار کے ہوا کرتے ہیں. حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ کا بھی مزاج ایسا تھا کہ آپ کو بھی اللہ پاک نے نعمتوں سے نوازا ہوا تھا، جس طرح ہمارے ائمہ اعظم حضرت امام مالک رحمہ اللہ درس حدیث دیا کرتے تھے، ہر درس کے وقت نیا جوڑا نیا لباس پہن کر غسل فرما کر درس حدیث دیا کرتے تھے، اس کے بعد وہ جوڑا اپنے شاگرد کو دے دیا کرتے تھے، اگلے وقت کے لیے، اگلے درس کے لیے پھر نیا جوڑا تیار ہوا کرتا تھا. ہر درس حدیث
نئے جوڑے کے ساتھ نئے اہتمام کے ساتھ غسل فرما کر بڑے اہتمام کے ساتھ بڑی شان مان کے ساتھ درس دیا کرتے تھے. اور ایک جوڑے میں جب درس حدیث دے لیا تو وہ جوڑا اپنے کسی بھی شاگرد کو عطیہ کر دیا کرتے تھے اگلے وقت کے لیے پھر دوبارہ سے. جس طرح امام بخاری رحمہ اللہ کے جو یہ چناؤ ہے حدیث مبارک کا, 600,000 صحیح احادیث میں سے چن کر آپ نے پھر وہ بخاری کا انتخاب کیا, صحیح بخاری کا. اور ہر حدیث کو چننے کے وقت میں آپ کا معمول تھا کہ غسل فرماتے, دو رکعت نماز پڑھتے, اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرتے, اور اس کے بعد جب کامل مکمل شرح صدر ہو جاتا پھر اس حدیث و مبارک کو اپنی صحیح بخاری کے لیے چناؤ کرتے. ایسے اہتمام شان کے ساتھ جو عمل ہوتے ہیں تو اللہ پاک اس کو مقبولیت بھی پھر ایسی عطا فرماتے ہیں کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ. ایک بادشاہ تھے, ان کا بیٹا جرنیل تھا, مارکے پر گیا ہوا تھا اور وہاں سے خبر آئی کہ بیٹا شکست کھا گیا اور دشمن کے سامنے ہار مان کر بھاگ گیا. تو یہ خبر جب بادشاہ کے گھر میں پہنچی تو جو ملکہ تھی, ملکہ نے کہا کہ نہیں ہو سکتا, خبر جھوٹی ہے, کہیں دور کسی علاقے میں گئے ہوئے تھے. تو بادشاہ حیران ہوا کہ اتنی دور کی خبر ہے, مصدقہ خبر ہے, باقاعدہ ایلچی آیا ہے, سفیر آیا, اس نے اطلاع دی ہے کہ مقابلہ ہوا اور آپ کا جو بیٹا قیادت کر رہا تھا, لشکر کی سپہ سالار تھا, وہ دشمن سے شکست کھا کے بھاگ نکلا. اور ماں نے جب یہ خبر سنی تو کہا کہ خبر جھوٹی ہے. کچھ وقت کے بعد دوسری خبر آئی تو اس میں اس بات کی تائید تھی جو ماں نے کہا تھا. یہ ہوا کہ وہاں تو ماشاءاللہ فتح ہوئی ہے, کامیابی ملی اور بیٹا بھاگا نہیں, اللہ پاک نے اس کو فتح دی. بادشاہ بڑا حیران ہوا, اپنی بیوی سے پوچھا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ جب پہلی خبر آئی, حالانکہ مصدقہ خبر تھی, بڑے وسوخ سے آئی تھی, تم نے آنکھ بند کر کے بتا دیا کہ خبر جھوٹی ہے, ایسا نہیں ہو سکتا, تو آخر کیا وجہ تھی, تمہیں کون سی ایسی علامت تھی جس کی وجہ سے تم نے بھانپ لیا؟ تو اس وقت اس جرنیل کی ماں نے بادشاہ کی بیوی نے بتایا کہ جس وقت سے میں نے اپنے اس بیٹے کا حمل محسوس کیا تھا, اس وقت سے کبھی میرے پیٹ کے اندر ایک لقمہ بھی حرام کا نہیں گیا, اور جب کبھی میں نے اپنے اس نخت جگر نور نظر اپنے اس بیٹے کو دودھ پلایا تو ہمیشہ میں نے پہلے وضو کیا, پاک و صاف ہو کر عبادت اور طاعت اور کلام اللہ کی تلاوت کرتے ہوئے میں نے اپنے بیٹے کو دودھ پلایا. 2 سال تک میرا مسلسل یہ معمول رہا کہ اپنے بیٹے کو تازہ وضو کر کے تلاوت اور عبادت کرتے ہوئے دودھ پلاتی تھی. تو مجھے یقین تھا کہ جس بیٹے کو میں نے اس محنت کے ساتھ پالا ہے تو وہ بیٹا جان تو دے سکتا ہے لیکن دشمن کے سامنے بھاگ نہیں سکتا. تو جب ایسی بنیادوں پر عبادت کی جائے, کوئی بھی کام ایسے مخلصانہ انداز پہ اس کو کیا جائے تو واقعتاً اس کے نتائج بہت دور رس ہوا کرتے ہیں. کہ ماں کی وہ محنت, وہ لگن, وہ جذبہ, وہ پاکیزگی, ماں نے آنکھ بند کر کے کہہ دیا کہ خبر جھوٹی ہے. اس کو یقین تھا کہ جو میرے جذبے ہیں وہ رائے گا نہیں جا سکتے, میری محنت, وہ میری عبادت, میری اطاعت, وہ رائے گا نہیں جا سکتی. میرا بیٹا جان تو دے سکتا ہے, جامع شہادت تو نوش کر سکتا ہے لیکن دشمن کو پیٹ نہیں دکھا سکتا. اللہ پاک نے بھی سچ کر کے دکھایا. تو کوئی بھی عمل جس کی بنیاد اس خلوص کے اوپر ہو تو وہ عمل بہت مقبول ہوا کرتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت سفیان الثوری رحمہ اللہ, آپ بھی محدث ہیں, وقت کے بڑے اونچے درجے کے امام ہیں, آپ کا بھی انداز یہی تھا جس طرح امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ, آپ بہت بڑے تاجر بھی تھے, اللہ پاک نے بہت وافر مقدار میں عطا فرمایا تھا, اپنے شاگردوں کے اوپر مال کو لٹایا کرتے تھے, کپڑے کا کاروبار تھا, اور خود بھی بہت ناز و نعم میں رہا کرتے تھے, نئے لباس پہنا کرتے تھے. تو اسی طرح حضرت سفیان الثوری رحمہ اللہ بھی محدث تھے اور بڑی شان بان کے ساتھ رہا کرتے تھے. کسی نے ایک موقع پر پوچھا کہ حضرت آپ اس قدر قیمتی جوڑے, لباس, پوشاک اور قیمتی عمامہ, اور آپ کے زندگی کے سارے جو انتظامات ہیں بہت شاہانہ ہیں, آخر ایسا کیوں؟ فرمایا کہ میں یہ شاہی لباس, یہ قیمتی لباس اس لیے پہنتا ہوں تاکہ یہ جو امیر زادے ہیں, صاحبزادے جو بڑے لوگوں کے بیٹے ہیں, وہ ہم جیسوں کو حقیر نہ سمجھیں. مولوی ملاؤں کو جیسے حقیر سمجھا جاتا ہے, تو وہ اس وقت کے محدث تھے. فرمایا کہ میں یہ قیمتی لباس اس لیے پہنتا ہوں تاکہ امیر زادوں کو بتا دوں کہ جو نعمت تم کو میسر ہے وہ ہمیں بھی میسر ہے, مال و دولت اگر تمہارے پاس موجود ہے تو ہمارے پاس بھی موجود ہے, ہم تمہارے سے زیادہ مالدار ہیں. اور ان کو اپنا استغنا دکھا دوں کہ ہمیں تمہارے مال و دولت کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ کا دیا ہمارے پاس تم سے زیادہ ہے. جس طرح ملکہ سبا نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ہدیہ بھیجا تھا مالی، بہت سارے تحفے تحائف بھیجے کہ دیکھتے ہیں کہ شاید یہ اسی پر آمادہ ہو جائیں. جب وہ ایلچی اور قاصد وہ ہدیہ اور تحائف لے کر پہنچے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے وہ تمہارے سے زیادہ دیا ہے، اپنے ہدیے تمہیں مبارک ہوں، اپنے ہدیے لے جاؤ، اپنی ملکہ سے کہہ دو کہ سیدھی شرافت سے تابعدار ہو کر آتی ہے تو آئے، ورنہ ہم ایسا لشکر لے کر آئیں گے کہ جس کا اگلا اور پچھلا حصہ تا حد نگاہ ہوگا کہ وہ دیکھنے میں پورا نظروں کے اندر نہیں سما پائے گا. تو اس طرح اللہ پاک نے اپنے بندوں کو بہت زیادہ نوازا. تو آپ نے بھی فرمایا کہ بھائی میں یہ شاہی لباس، قیمتی لباس، پوشاک اس لیے پہنا کرتا ہوں تاکہ امیر زادوں کے اوپر یہ بات واضح رہے کہ ہم مستغنی ہیں، ہمیں کسی کے مال و دولت کی، پیسے کی کوئی تمنا اور آرزو نہیں، اور ہمیں جو اللہ پاک نے نوازا ہے، علم کی جو دولت عطا فرمائی ہے، یہ وہ نعمت ہے جس نے ہمیں تم سے مستغنی کر رکھا ہے. تو وقت میں محدث ہیں، اونچے درجے کے امام ہیں، اور اعلیٰ درجے کے لباس اور پوشاک ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمت کو استعمال فرما رہے ہیں. اللہ کی نعمت انسان کو میسر ہو، اعلیٰ درجے کا لباس ہو، قیمتی قسم گاڑی ہو، اعلیٰ درجے کا قیمتی مکان ہو، تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اظہار ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتے ہیں کہ بندے کو جو نعمت ملے بندہ اس نعمت کو ظاہر کرے. اما بنعمت ربک فحدث، رب ذوالجلال نے آپ پر جو نعمتیں فرمائی ہیں آپ ان نعمتوں کا اظہار فرمائیے. سیدھا آپ نے اعلان فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ، قیامت کے دن میں پوری انسانیت کا سردار ہوں، بادشاہ ہوں. ولا فخرا، اتراتا نہیں، اس پر کوئی ناز نہیں کرتا، فخر نہیں کرتا، گھمنڈ نہیں کرتا. پوری انسانیت کی سرداری کا تاج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے عطا فرما دیا، اس کے باوجود بھی فرمایا کہ ولا فخرا، اس میں فخر اور گھمنڈ نہیں کرتا، اتراتا نہیں کہ میں ہی سب کچھ ہوں. بات یہی ہے کہ انسان کو سب کچھ مل جائے، سب کچھ ملنے کے باوجود بھی جب وہ اپنی انا کو فنا کر دے، اپنے آپ کو کچھ بھی نہ سمجھے، پھر وہی بندہ اللہ کا سب سے محبوب اور مقرب بندہ ہوا کرتا ہے. حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر بھی الگ الگ ذوق کے، الگ الگ مزاج کے لوگ موجود تھے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، رضی اللہ تعالی عنہما، آپ کا بھی مزاج یہ تھا کہ بہت قیمتی لباس پوشاک استعمال فرمایا کرتے تھے. بسا اوقات آپ جب محفل میں ہوتے تو بعض دفعہ 500-500 درہم کا لباس آپ زیب تن فرمایا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تھی کہ اے اللہ اس نوجوان کو اپنی کتاب کا علم عطا فرمائیے اور اس کو فقاہت عطا فرمائیے. تو اللہ پاک نے امام بنایا، مفسروں کے امام ہیں. اور اللہ پاک نے نعمتیں بھی عطا فرمائی، تو مال و دولت کا، نعمتوں کا اظہار بھی اس انداز سے فرمایا کہ خوب ناز و نعم میں رہے، اور قیمتی سے قیمتی لباس، اور جس محفل میں ہوا کرتے تھے خوشبو ایسی لگایا کرتے تھے کہ دور تک وہ خوشبو مہکتی تھی. انہیں صحابہ کے اندر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے، جو بالکل قناعت اور زہد کے پیکر تھے. آپ کے ہاتھ میں عصا ہوا کرتا تھا، جہاں کہیں دیکھتے کہ کسی کے دسترخوان پر دو کھانے تو عصا تان لیا کرتے تھے کہ یہ کیا اسراف ہو رہا ہے، سختی اور شدت کے ساتھ اس کو ٹوکا کرتے تھے. اور پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت میں جب فتوحات کے دروازے کھلے، دیکھتے ہی دیکھتے یہ سارے کے سارے روم اور فارس فتح ہونے لگے اور مال و دولت کے خزانے آنے لگے، تو ظاہر ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی یہاں فراوانیاں آنے لگیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نزلہ تھا، تو ایک قیمتی کپڑے سے نزلہ پہنچتے وقت رونے لگے پھوٹ پھوٹ کے. کسی نے پوچھا کہ یہ کیا وجہ کہ رو دیے؟ فرمایا کہ مجھے ماضی یاد آ گیا، ماضی میں ہمارا حال یہ تھا کہ اس قدر غربت و افلاس کے شکار تھے کہ بھوک کی وجہ سے کئی دن کا مجھے فاقہ ہوتا تھا، اور میں بھوک کی شدت جب زیادہ ہو جاتی برداشت نہ کر پاتا تو کپ کپی ہوتے ہوتے، کمزوری ہوتے ہوتے میں گر جاتا، بے ہوش ہو جاتا، اور مجھ پر کپ کپی کا سا کمزوری کا دورہ پڑتا، لوگ مجھے سمجھتے شاید مرغی کا دورہ پڑ گیا، اور کوئی مجھے چمڑا سنگھاتا، کوئی چپل میرے منہ پہ رکھتا، کوئی کچھ کرتا. انہیں کیا معلوم کہ ابو ہریرہ بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے نڈھال ہو کے لاغر ہو کے گر پڑا ہے. آج وہ عالم ہے کہ قیمتی ریشم کا کپڑا میں ناک اس سے پہنچ رہا ہوں. تو یہ حالات نشیب و فراز و الضحا واللیل اذا سجا، حالات کا اتار چڑھاؤ چلتا ہے، کبھی صبح ہے تو کبھی شام ہے، کبھی دن ہے تو کبھی رات ہے، اتار چڑھاؤ آتے ہیں، کبھی غربت ہے تو کبھی مالداری ہے، کبھی مالداری ہے تو کبھی غربت ہے۔ اللہ پاک نے بہت عجیب و غریب انداز سے یہ سارے نظام کائنات کو رکھے۔ تو حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ نے بھی یہ بات فرمائی تھی، فرمایا کہ اگر ہم اپنے آپ کو ان مالداروں سے، امیر زادوں سے مستغنی نہ رکھیں تو یہ ہمیں ناک کے رومال سے بھی زیادہ حقیر سمجھیں گے۔ اس لیے ہم اپنے رتبے اور مقام کو جانتے ہوئے ہم اپنی اہمیت کے مطابق رہا کرتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بھی یہ حال تھا کہ آپ بھی قیمتی لباس پہنا کرتے تھے، دوسری طرف حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل درویش خدا مست، اور دوسروں کو ٹوکتے ٹوکتے ٹوکتے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب فتوحات ہو گئیں، مال و دولت کی فراوانیاں ہو گئیں اور لوگوں کے ہاں آسانی اور آسائشیں ہو گئیں، تو آپ جگہ جگہ ٹوکتے رہا کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا تو اس دور میں یہ سرزمین شام گئے، تو شام تو بہت ماشاءاللہ ہرا بھرا سرسبز و شاداب اور بہت ترقی یافتہ علاقہ تھا، وہاں جب صحابہ کی حالت کو دیکھا تو اس کو روکنا، اس کو ٹوکنا، اس پہ غصہ ہونا، اس پہ غیظ و غضب۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گورنر تھے، صبح و شام صبح و شام صبح و شام شکایات پہ شکایات آ رہی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری اس سے لڑ پڑے، اس کو ڈانٹا، اس کو مارا، تو آخر کار جب تنگ آ گئے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا کہ حضرت ابو ذر غفاری تو بہت شدت پسند ہے، یہاں ہر ایک کے اوپر روک ٹوک روک ٹوک، یہاں تو ہر ایک کا جینا حرام ہو گیا، صبح و شام لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، کبھی اس کو روکنا کبھی اس کو ٹوکنا، تو خدا را آپ ان کے لیے کوئی پیغام جاری فرمایا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں سے شاہی فرمان جاری کیا، فرمایا کہ آپ حضرت ابو ذر غفاری کو پیغام دے دیں، ان کو پیغام بھیجا کہ آپ ان سارے شہری ماحول سے ہٹ کٹ کر ربضہ چلے جائیں، ایک بستی تھی سیدھی سادی، فرمایا کہ آپ ربضہ جائیں، وہاں جا کے آباد ہو جائیں، شاہی فرمان تھا۔ سمینا و آتانا، سر تسلیم خم کیا، وہاں سے نقل مکانی فرمائی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور وہاں جا کر مقیم ہو گئے۔ ایک سادہ بستی تھی، تنہائی، بہت کم وہاں مقیم باشندے تھے، وہاں زندگی بسر کرتے رہے۔ ایک صحابی وہ مسند حدیث پر فائز ہیں، امام المفسرین ہیں، وہ اعلیٰ سے اعلیٰ قیمتی سے قیمتی لباس میں ملبوس ہیں اور قیمتی خوشبو لگا رہے ہیں، وہ بھی اللہ والے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک طرف ابو ذر غفاری ہے کہ وہ کسی کے پاس دو جوڑے ہو جائیں اس کے اوپر بھی وہ کہاں کرتے تھے اسراف ہیں، اپنا بھی ایک ہی جوڑا ہمیشہ رکھا کرتے تھے، دوسرا جوڑا جب تک کہ یہ بوسیدہ نہ ہو جائے نہیں بنایا کرتے تھے۔ ایک کا مزاج ایسا، دوسرے کا مزاج ایسا، تو بزرگی کی عجیب و غریب شان ہوا کرتی ہے، لیکن وہ بھی بزرگ ہیں یہ بھی بزرگ ہیں، وہ بھی اللہ والے یہ بھی اللہ والے، وہ بھی صحابی رسول یہ بھی صحابی رسول۔ یہاں تک کہ جب آخر وقت آ گیا، حج کا موسم تھا، سارے بستی والے تو حج پر گئے ہوئے تھے، بستی خالی تھی، اور یہاں زندگی کشتی کنارے لگ رہی ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، بیوی بے یار و مددگار قسم پرسی کے عالم میں ہے، تو اپنی اس حالت کو دیکھ کر رونے لگی۔ فرمایا روتی کیوں ہو، پریشان نہ ہو، دروازے پر جاؤ، باہر دیکھو، کوئی نہ کوئی قافلہ آئے گا۔ اس لیے کہ ایک موقع تھا، ہم چند صحابہ حضور کے ساتھ موجود تھے، حضور نے فرمایا تھا کہ تم میں کا ایک شخص ہے جو تنہا ایک بستی کے اندر انتقال کرے گا، اور اس وقت اس کے پاس ایک جماعت گزرے گی، اور وہ جماعت اس کا کفن دفن کا انتظام کرے گی۔ اس وقت جو ہم ساتھی وہاں موجود تھے سارے ایک ایک کر کے انتقال کر چکے، ان ساتھیوں میں کہ میں اکیلا باقی ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بشارت میرے ہی بارے میں ہوگی کہ آپ نے آنے والوں کے لیے بھی بشارت دی تھی، اور فرمایا تھا کہ وہ جنگل کے اندر انتقال کرے گا، اور اس وقت اللہ تعالیٰ جماعت کو بھیجیں گے، قافلے کو بھیجیں گے، جو اس کے غسل کفن دفن کا انتظام کرے گی، تم پریشان نہ ہو، باہر جاؤ دیکھو، کوئی نہ کوئی قافلہ آتا ہوا ہوگا۔ اور بیٹی سے فرمایا کہ آنے والے مہمانوں کے لیے کھانے کا انتظام رکھو۔ بیگم اس بات کو سن کر باہر چلی گئی، کچھ ہی دیر بعد گرد و غبار اڑا، اور دیکھا تو واقعہ نے قافلہ آتا ہوا دکھائی دیا، ان کو متوجہ کر کے بلایا۔ جب وہ قافلے والے آئے تو کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں، ان کا آخر وقت ہے، خدا را آپ لوگ آ جائیں اور ان کے انتقال کے بعد ان کے غسل کفن اور دفن کی ذمہ داری نبھا دیں، جنازہ وغیرہ پڑھ لیں۔ یہ بات سن کر وہ لوگ خوش ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، چلو ان کی زیارت اور دیدار ہوگا۔ کون سے صحابی یہ پوچھا، تو کہا کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ آنے والی جماعت میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، چھوٹا سا قافلہ تھا جو جاتے ہوئے اس بستی سے گزر رہا تھا۔ یہ حضرات خوشی خوشی اندر آئے, ملاقات ہوئی, سلام کلام ہوا, اور اس کے بعد حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے مختصراً کچھ نصیحتیں فرمائیں اور ساتھ میں فرمایا کہ میرے پاس تو کفن کے لیے مزید کوئی کپڑے ہیں نہیں, یہی بدن پر ایک تہبند اور ایک اوپر کی چادر ہے, اس کے علاوہ مزید کوئی کپڑے نہیں, تو اگر تم لوگوں کے پاس کوئی کپڑا اضافی ہو تو ایک چادر مزید مجھے میرے کفن کے لیے دے دو, لیکن شرط یہ ہے کہ وہ دے کہ جو حکومت کا کوئی کسی ادارے کے اندر کام کرنے والا نہ ہو. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بات یہ کہ میری والدہ ماجدہ کے خود ہاتھ کے بنے ہوئی دو چادریں ہیں, جو انہوں نے خود سوت کاٹ کے دو چادریں بنائی تھیں اور میرے حوالے کی تھی, تو دو چادریں میرے پاس موجود ہیں, اگر آپ اجازت دیں تو وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں. چنانچہ وہ چادر پیش کر دی, فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے اس میں مجھے کفن دے لینا. بات چیت ہو گئی اور اس کے بعد یہ درویش خدا مست دنیا سے رخصت ہوئے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی سنا تھا کہ حضرت ابو ذر غفاری یہاں موجود ہیں, تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک دہرانے لگے کہ آپ نے سچ فرمایا کہ ابو ذر تمہاری عجیب شان ہوگی کہ تنے تنہا جیو گے, تنے تنہا مرو گے, اور آخرت کے میدان میں بھی تنے تنہا آؤ گے, اکیلے 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 سب سے آخر میں آؤ گے. وہی ہوا کہ آج وہ مزداق دکھائی دے رہا ہے کہ تنہا جیے اور تنہا جا رہے ہیں, پوری بستی میں اکیلے انتقال فرما رہے ہیں. چنانچہ انتقال کے بعد غسل کفن دفن یہ ساری ذمہ داریاں نبھا کر یہ قافلے والے روانہ ہوئے. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دونوں شانیں اللہ پاک نے رکھی ہیں, ظاہری حالات کوئی خوش و خرم ہے, ناز و نعم میں ہے وہ بھی اللہ والا ہے, کوئی غربت و افلاس کا اور فقر و فاقہ کا اور بالکل سادہ زندگی کے اندر زندگی بسر کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے وہ بھی اللہ والا ہے. شرط یہ کہ دل اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں, دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت بسی ہوئی ہو, تو پھر وہ انسان اللہ والا ہوگا. ظاہری حالت اس کی کچھ بھی ہو تو لباس اور پوشاک کے اندر بزرگی پوشیدہ نہیں ہوتی. حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمہ اللہ یہ بھی بڑے نفیس المزاج تھے, بہت عالی نفیس مزاج کے, اور اپنے جو خانقاہی سسٹم تھا وہاں پورا ایک بادشاہی نظام تھا کہ دربان بھی ہیں, پہرے دار بھی ہیں, خدمت گار بھی ہیں, سارے مزاج شناس خدمت گار, وہ پورے جس طرح شاہی دربار ہوا کرتا ہے اسی طرح اس دربار کے اندر اس خانقاہ کے اندر بادشاہ کو بھی پھٹکنے کی اجازت نہیں تھی. بادشاہ وقت ان کی طلب تھی, تمنا تھی, بار بار وہ اجازت چاہ رہے تھے کہ مجھے حضرت کی ہاں باریابی کا موقع مل جائے, لیکن اجازت نہیں تھی, بغیر پوچھے بادشاہ بھی قدم رنجا نہیں کر سکتے تھے. یہاں تک کہ ایک دن جو آپ کے خادم خاص تھے ان سے بادشاہ نے درخواست رکھی کہ تم تو حضرت کے مزاج کو پہچانتے ہو, مزاج شناس ہو, پانچ منٹ ہی کیوں نہ ہوں مجھے تھوڑا سا وقت مل جائے کہ میں حضرت کی زیارت کے لیے آ جاؤں. تو انہوں نے موقع اور مزاج پہچان کر موقع پا کر اجازت حاصل کی اور بادشاہ وقت وہاں آئے, ملاقات ہوئی. اسی دوران ملاقات کے وقت میں حضرت کو پیاس لگی تو حضرت نے اپنے خادم کو اشارہ دیا, سامنے مٹکا تھا اور گلاس تھا, فرمایا کہ ذرا پانی. تو بادشاہ نے کہا کہ اجازت ہو تو میں پانی پیش کر دوں, فرمایا اچھا. بادشاہ وقت اٹھے اور مٹکا کھولا, ڈھکنا ہٹایا, پانی نکالا, ڈھکنا رکھا, پانی لا کر پیش کیا, فرمایا کہ بے ڈھنگے انسان, مٹکے کے اوپر جو ڈھکنا تھا ٹیڑھا رکھ دیا تھا. تو فرمایا کہ تمہیں پانی پلانا تو آتا نہیں, حکومت کیا تم خاک چلاتے ہو گے کہ برتن کو تم نے جب وہ جس سلیقے سے رکھا تھا ڈھکنا اس کو ٹیڑھا رکھ دیا, اور جو لا کے پانی پلایا تو یہ پانی پلانا تک تمہیں تو آتا نہیں, تم سلطنت کیسے چلاتے ہو گے, حکومت کیسے کرتے ہو گے. بادشاہ بھی بیچارہ ہل گیا کہ بتاؤ, ایسے ایسی نزاکتیں نفاستیں کہ یہ بھی سلیقہ سیکھنا پڑتا ہے. تو ایسے اونچے مزاج والے انسان کہ جن کے سامنے بادشاہ ہے وقت کی بھی کوئی اہمیت اور وقت نہ تھی, کیوں؟ اس لیے کہ دل کے اندر اللہ بسے ہوئے تھے, احکم الحاکمین سے تعلق جوڑا ہوا ہے. جو لوگ بادشاہ کے مصاحب ہوا کرتے ہیں, بادشاہوں کے قریبی ہوا کرتے ہیں, وہ دنیا کے اندر بڑے بڑے لوگوں سے ڈرتے اور گھبراتے نہیں. کیوں؟ انہیں معلوم ہے کہ ہم بادشاہ کے قریبی لوگ ہیں. اللہ والے بھی جب اللہ کے قریب ہوا کرتے ہیں تو پھر دنیا کے بادشاہ ان کے سامنے حقیر ہوا کرتے ہیں, دنیا ان کے سامنے ذلیل ہوا کرتی ہے. تو اس قدر بڑے رتبے اور مقام پر پھر وہ فائز ہو جاتے ہیں کہ شان بان بھی ہے, سارے اللہ پاک کی دی ہوئی نعمتوں کا استعمال بھی ہے, اور دل کے اندر دنیا کی ایسی حقارت کے بادشاہ ہے وقت کو ہاتھ کے ہاتھ ٹوک دیا کہ پانی پلانے کا تو ڈھنگ اور سلیقہ نہیں, حکومت کیا کس سلیقے سے چلاتے ہو گے. اور دوسری طرف ایک اور اللہ والے حضرت شاہ علی, ان کا انداز زندگی ایسا کہ وہ بالکل سادہ مزاج اور دسترخوان پر ہمیشہ لنگر جاری اور ساری, اور اپنے پاس نہ کوئی قصب معاش نہ کچھ, درویش خدا مست ایسے کہ اللہ پاک کی طرف سے شاہی انتظامات. عرض کرنے کا مقصد یہ کہ انسان کی زندگی کا جو بھی رنگ ہو, دل کی زندگی اگر سدھری ہوئی ہو, دل اگر صاف اور شفاف ہو, اللہ تعالیٰ کی محبت اور تعلق اس کے اندر سمایا ہوا ہو, پھر انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے زندگی بسر کرے. شکر کے کلمات ہر وقت اس کے دل دماغ کے اندر بسے ہوئے ہوں, زبان پر ہر وقت شکر کے کلمات ہوں, تو پھر قیمتی لباس, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بعض دفعہ قیمتی جبے استعمال فرمائے ہیں, اور عام زندگی آپ کی سادہ ہوا کرتی تھی لیکن بعض موقعوں پر آپ کے لیے قیمتی جبے بھی ہوا کرتے تھے. جمعے کے لیے باقاعدہ آپ کا, عیدین کے لیے باقاعدہ آپ کا خاص جبہ ہوا کرتا تھا, اور وفود سے ملاقات کے لیے باقاعدہ آپ کے لیے خاص جبہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے استعمال کے لیے قیمتی جبے ہوا کرتے تھے. جمعہ پڑھانے کے لیے آ رہے تھے, خاص جبہ قیمتی جبہ زیب تن تھا, گزرتے گزرتے جب بالکل آ رہے تھے ممبر کے قریب, ایک پرنالے سے پانی کے کچھ چھینٹے گرے جس میں خون کی آمیزش تھی. اوپر جو دیکھا پتہ چلا یہ بالا خانے میں کسی نے مرغی ذبح کی ہے اور اس کا پانی اور خون ملا ہوا کچھ ٹپک گیا. فرمایا کہ یہ کیا کہ مسجد نبوی کی طرف یہ پرنالہ, اس کو توڑوا دیا اور گھر گئے, کپڑے تبدیل کر کے دوبارہ تشریف لائے. بعد میں پتہ چلا کہ یہ پرنالہ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیا, فرمایا کہ عمر تم نے اچھا نہیں کیا بغیر پوچھے میرا پرنالہ توڑ دیا, تمہیں معلوم بھی ہے کہ پرنالہ کون سا تھا؟ یہ جب میرا گھر بن رہا تھا تو میں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چچا بھتیجے دونوں تعمیر کر رہے تھے, اور جب چھت کے پرنالے کی وقت آیا لگانے کا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا میں بیٹھتا ہوں, آپ میرے کندھے پر کھڑے ہو کر اس کو فٹ کر دیں. تو میں نے بیعت بھی محسوس کی کہ اپنے قدم حضور کے مبارک جسم پر رکھوں. میں نے کہا نہیں, میں تو یہ نہیں کر سکتا, ایسا کرتا ہوں میں بیٹھ جاتا ہوں اسٹول کے طور پر, آپ میرے کندھے پر کھڑے ہو کر آپ اس کو فٹ کر دیں. تو آپ نے تسلیم کیا, مان لیا, اور میں بیٹھ گیا, اپنے کندھا آپ کو دے دیا, آپ اس پر کھڑے ہوئے, کھڑے ہو کر آپ نے اس کو فٹ کر دیا. یہ مبارک ہاتھوں کا لگایا ہوا پرنالہ تھا, تم نے بڑی بے دردی سے اس کو توڑ ڈالا. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان ہوئے اور معذرت چاہی کہ مجھے اگر علم ہوتا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک ہاتھوں سے لگایا تو کبھی بھی میں جرت اور مجال نہ کرتا کہ اس کو توڑتا. کہا کہ اب اس کا بدلہ یہی ہو سکتا ہے کہ عمر کا کندھا حاضر ہے, آپ اس کندھے پر کھڑے ہو کر اس کو دوبارہ سے فٹ کر دیں. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا کندھا دیا اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہو کر دوبارہ اس کو وہاں پر فٹ کر دیا. قدر شناسی کی حالت ہے. تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ قیمتی لباس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی استعمال کیا ہے, صحابہ نے بھی استعمال کیا. دل کی دنیا اگر صحیح ہے, اللہ تعالیٰ کی نعمت کو نعمت سمجھ کے اگر انسان استعمال کر رہا ہے. ہمارا بھی الحمدللہ یہ معمول ہے, جمعہ کے دن جو جبہ میں استعمال کرتا ہوں, حضرت اقدس حضرت والد ماجد رحمہم اللہ کے استعمال شدہ جو جبے تھے دو تین, وہ تو ہم نے استعمال کر محفوظ کر کے رکھ لیے تبرک کے طور پر. اب جو جبے ہم استعمال کرتے ہیں تو یہ مدینہ منورہ سے بہت اہتمام کے ساتھ بڑے قیمتی والے جبے ہیں جو وہاں جا کر ہم لیتے ہیں, اسی نیت سے کہ اس پیارے دیار کے نسبت رکھنے والے یہ جبے. احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا, میں نیک لوگوں سے محبت کرتا ہوں اگرچہ میں خود تو نیک نہیں ہوں, شاید کہ اس نیک لوگوں کی محبت کی بدولت اللہ تعالیٰ مجھے بھی نیک بنا دے. من تشبہ بقوم فہو منہم, جو جس قوم کی نقالی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو انہی جیسا بنا دیتا ہے. تو حرمین شریفین اللہ تعالیٰ نے بقعہ نور بنائے ہیں, جنت کے ٹکڑے اتارے ہیں زمین پر. وہاں کے ائمہ کا یہ مزاج ہے, وہ حضرات اسی قسم کے جبے زیب تن فرما کر امامت کیا کرتے ہیں. الحمدللہ اللہ پاک نے ہمیں بھی یہ سعادت عطا فرمائی کہ امامت کے مسلح پر اللہ کھڑا کیا. اللہ پاک ہی کا شکر اور فضل اور کرم ہے, اسی کی عطا, اسی کا انعام ہے. دل کی گہرائی سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ بہت بڑا منصب ہے. حدیث مبارک میں آتا ہے کہ امام بندوں اور اللہ کے درمیان وفد کا کام دیتا ہے, وفد ترجمانی کرتا ہے, کہ سارے بندے دس بسدہ امام کو اپنا قاصد بنا دیتے ہیں, پھر وہ قاصد اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتا ہے. الامام وفد اللہ, فرمایا کہ امام یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پورے بندوں کی ترجمانی کرتا ہے, پھر اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ روبرو بندوں کے سامنے موجود ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ فرمایا کہ جب نماز میں کوئی ادھر ادھر توجہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھ سے بھی زیادہ کائنات میں کوئی عظیم ہستی موجود ہے کہ تو توجہ مجھ سے ہٹا کر اس کی طرف لے گیا. اللہ کے فضل و کرم سے جب بھی امامت کے لیے آتا ہوں ہمیشہ غسل کر کے آتا ہوں, پاک و صاف ہو کے صاف ستھرا, کہ یہ منصب بڑا اونچا ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوا. اور وہی منصب منبر اور محراب حضور کے امتیوں میں غلاموں کے اندر یہ سلسلے چلتے چلے آ رہے ہیں. پورا اسلام اسی منبر اور محراب سے تو پھیلا ہے. اللہ کے فضل و کرم سے یہ جو پورا نقشہ ہوا کرتا ہے کہ نمازی حضرات ہیں, امام ہیں, یہ پورا نقشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا نقشہ ہے کہ صحابہ اسی طرح صف بستہ کھڑے ہوتے تھے اور پھر آپ ان کی امامت کروایا کرتے تھے. پھر جب پوری زندگی آپ نے ہی امامت کروائی اور جب آخر وقت آ گیا, جب ہمت نے ساتھ چھوڑ دیا, اس وقت پھر آپ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذمہ داری اپنے جیتے جی عطا فرما دی, ان سے کہو کہ اب امامت کرائیں. اور پھر بعد میں بھی یہ اشارہ تھا تکوینی طور پر کہ بعد میں بھی امامت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے ہونے والی تھی. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے بھی یہ جبے اسی نیت سے لیے ہوئے ہیں کہ اس دیار حبیب کے جب ان کو زیب تن کر لیتے ہیں تو ایک عجیب محبوبیت ملتی ہے, اپنائیت ملتی ہے, انسیت ملتی ہے, ایک آغوش ملتی ہے, ایک رحمت کا سایہ سا مل جاتا ہے. حضرت اقدس حضرت والد ماجد رحیم اللہ کے ایک مدینہ منورہ میں جو بڑے گہرے دوست ہیں, بڑے پیارے بزرگ ہیں, اللہ والے انسان ہیں, گھنٹوں ان کے پاس انسان بیٹھ جائے تو ماشاء اللہ فیض ہی فیض ملتا ہے. تو میں ان سے دعائیں لیتا ہوں. حج کے موقع پر بھی اللہ کے فضل و کرم سے میں نے ان سے دعا کرائی. میں نے کہا کہ یہ ذمہ داری بڑی بھاری ہے اور اس ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے بہت بوجھ محسوس ہوتا ہے, گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے, واعظ و نصیحت اور یہ اصلاحی سلسلے مجھ سے یہ بہت بھاری لگتے ہیں. حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو بھی اللہ پاک نے جب ذمہ داری دے دی تو بالکل ہتھیار ڈال دی اللہ کے سامنے. فرمایا رب اشرح لی صدری, اللہ میرا سینہ کھول دے, ویسر لی امری, میرا معاملہ آسان کر دے, اتنا بھاری بوجھ آپ نے مجھ پر ڈال دیا. واحلل عقدۃ من لسانی, میری زبان میں تو لکنت ہے, آپ میری لکنت کو ختم فرما دیں. یفقہوا قولی, کہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں. اور میں اکیلا اس بھاری ذمہ داری کو نہیں نبھا سکتا. واجعل لی وزیرا من اہلی, میرے گھر میں سے ایک وزیر بھی مجھے عطا فرما دیں. ہارون آخی, ہارون میرا ہم مزاج مزاج شناس ہے, ہارون میرا بھائی اچھا رہے گا, اس کو بھی نبوت عطا فرما دیں کہ تاکہ ہم دونوں بھائی مل کر یہ کام انجام دیں گے. اشدد بھی ازری, اس کے ذریعے مجھے پشت پناہی عطا فرمائیں, میری کمر کو مضبوط فرما دیں. واشرک فی امری, اس کو میرے ساتھ اس رسالت کے اندر شریک کر دیں. دونوں بھائیوں کو اللہ پاک نے پیغمبری عطا فرما دی. تو یہ وراثت انبیاء کا سلسلہ بھی بڑا بھاری بھرکم ہے. جس کندھوں پر یہ ذمہ داری آتی ہے وہی جانتا ہے, انسان اس چیز کو شاید نہیں پہچان سکتا جو اس منصب پر نہ ہو. تو ان بزرگ سے جب میں نے دعا کی, درخواست کی کہ حضرت دعا فرمائے کہ بڑا بھاری بھرکم ذمہ داری, حضرت والد ماجد کی جگہ پر اس ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے بہت بھاری ذمہ داری محسوس ہوتی ہے, تو ہنس کر فرمانے لگے ڈرنا نہیں ہے, گھبرانا نہیں ہے, اللہ کا کام ہے, اللہ اپنا کام جس بندے سے لیتا ہے اس کے لیے آسان کر دیتا ہے. تب بات سمجھ میں آئی کہ اللہ تعالیٰ اپنا کام جس بندے سے لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی پوری توجہ اس پر ہوتی ہے, رحمت کی نگاہ اس پر ہوتی ہے. ہم کسی بچے کو ذمہ داری دے کر بھیجتے ہیں, بچے ذرا بازار سے فلانی چیز لے کر آ جانا, اپنا بچہ ہو یا محلے کا کوئی بچہ ہو یا کوئی دوست عزیز ہو, تو ہمیں ایک انتظار رہتا ہے کہ بچہ گیا دیکھو صحیح سالم خیریت سے واپس پلٹ کر آ جائے. جو کام دیا جاتا ہے تو جس کو دیا اس پر پوری توجہ ہوتی ہے, اس کو پورا سلیقہ سمجھا کر بھیج دیا جاتا ہے کیا کرنا ہے. حضرت نے بڑے پیار سے بڑے ہنس کر بڑے میٹھے انداز میں فرمایا ڈرنا نہیں ہے, گھبرانا نہیں ہے, یہ کام اللہ تعالیٰ کا, اللہ تعالیٰ خود اس کام کو لیتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کام کو آسان فرمائے, گھبرانا نہیں, اللہ تعالیٰ ہی آسان فرما دیتے ہیں. تو اسی نسبت سے ہم نے کہا کہ ہم نے بھی اپنے لیے وہ مدینہ منورہ کے قیمتی قسم کے چار پانچ جبے لیے ہوئے ہیں, اسی نسبت سے کہ جن سے محبت ہوگی اللہ تعالیٰ آخرت میں حشر بھی انہیں کے ساتھ فرما دیں گے. انہیں کی نقالی کے اندر کامیابی ہے جو اللہ کے محبوب بندے ہیں. دنیا والے تو آئیڈیل بناتے ہیں دنیا والوں کو, کوئی گلوکاروں کو, کوئی فنکاروں کو, کوئی اداکاروں کو, تو انسان اللہ والوں کو اپنے محبوب, جو اللہ کے محبوب بندے ہیں ان کو اپنا آئیڈیل بنائے, ان کو اپنے نظر کا گویا کہ مطمح نظر بنائے, اسی نیت سے کہ یا اللہ نقالی کر رہے ہیں آپ کے نیک بندوں کی, اسی نقل کی بدولت ہمیں بھی اصل عطا فرما دے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ یہ چیزیں اللہ پاک نے جب نعمتیں دی ہوں, فراوانیاں دی ہوں, کشادگیاں دی ہوں, تو انسان اللہ کی نعمت کو نعمت سمجھتے ہوئے استعمال کرے اور پھر دل کی گہرائی سے شکر ادا کرتا رہے کہ یا اللہ یہ آپ ہی کا سب کچھ دیا ہوا ہے. پیغمبرانہ شان کے اندر بھی بڑے بڑے پیغمبر گزرے, حضرت سلیمان علیہ السلام کو تو پوری بادشاہت ملی اور آپ نے بادشاہت کا سوال کیا اور ایسی بادشاہت مانگی, کہا کہ رب ذل جلال ایسی بادشاہت پھر کائنات میں کسی اور کو نہ ملے. اللہ پاک نے بادشاہت اور سلطنت دی, ہوا فضا چرین پرین درین سب کی بادشاہت دی جو آپ کے پہلے یا آپ کے بعد پھر کسی کو ایسی بادشاہت نہیں ملی. تخت سلیمانی ایک بڑا تخت تھا, اس پر آپ تشریف فرما ہوتے, حکم دیتے چلو بھائی چلو, تخت اڑ جاتا, اس زمانے کا وہ ہوائی جہاز تھا, اس پر شاہی نشستیں ہوا کرتی تھی، جب وہ تخت اٹھتا تھا اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کیفیت یہ ہوتی، گردن جھکا کر ذکر اللہ میں اور یاد الہی میں مشغول ہو جاتے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکریہ ادا کرتے کہ یا اللہ کیسی شاندار آپ نے بادشاہت عطا فرمائی، ہوائیں ان کے مسخر کر دیں، فضائیں ان کے لیے مسخر، چرند پرند کی بولیاں ان کو عطا فرما دیں، ایسی بادشاہت عطا فرمائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے اٹھا کر تخت شاہی پر اللہ بٹھایا، تو بادشاہی پیغمبروں کے اندر بھی اللہ پاک نے بھی یہ شان رکھی کہ پیغمبری بھی ملی ہوئی ہے ساتھ میں تخت شاہی بھی ملا ہوا ہے، اور انہی پیغمبرانہ شان کے اندر ایک پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں۔ آپ بالکل درویش تھے، کوئی دنیاوی ساز و سامان ساتھ نہیں ہوتا تھا، ایک چمڑے کا تکیہ تھا، ایک لکڑی کا کٹورا اور پیالہ تھا، یہ دو چیزیں آپ کی کل گزر بسر کی دنیا تھی، بغل میں یہ دونوں چیزیں رہا کرتی تھی، جہاں گزر بسر ہوا نہ کوئی ناز و نعم نہ کوئی کچھ، بالکل دو چیزیں آپ کی کل پونجی تھی، اور یہ پونجی بھی آپ سے رخصت ہوئی۔ ایک دن دریا کے کنارے کسی شخص کو دیکھا کہ وہ چلو بھر بھر کے پانی پی رہا ہے دریا سے، فرمایا کہ اچھا بغیر کٹورے کے بھی کام چل سکتا ہے، میں نے خامہ خواہ یہ دنیا کے ساز و سامان اپنے ساتھ پالے ہوئے ان کو سنبھالتا پھرتا ہوں، کٹورا اٹھا کے رائے خدا میں دے دیا۔ دوسرا ایک موقع کہیں گزر ہوا، کسی شخص کو دیکھا کہ وہ ہاتھ اپنے یوں کر کے اس کو تکیہ بنایا ہوئے سر رکھ کے سو رہا تھا، فرمایا کہ ارے تکیے کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے، اللہ میں تو چلتا پھرتا، ہاتھ ہمیں دیا ہوا ہے، تکیہ دیا ہوا ہے، میں خامہ خواہ تکیہ سنبھالے پھرتا ہوں، اسی دن وہ تکیہ بھی رائے خدا میں دے ڈالا۔ تو اللہ والے ایسے ایسے گزرے کہ پیغمبرانہ شان کے ساتھ ساتھ ایک وہ ہیں جو تخت شاہی پر جلوہ فروز ہیں، اور دوسرے ایسے کہ کٹورا اور تکیہ بھی رائے خدا میں دے بیٹھے۔ تو دونوں زندگی کا انداز اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائے ہیں کہ نعمتیں مل جائیں تب بھی اللہ کی نعمت کو نعمت سمجھ کر، اسی کا عطیہ اور احسان سمجھ کر بندہ اس کو استعمال کرے شکر کے ساتھ، تب بھی یہ مزے میں ہیں۔ اور اگر درویشی انداز اختیار کرتا ہے، سادہ زندگی، بالکل مختصر زہد اور قناعت کے ساتھ، تب بھی وہ پیغمبرانہ شان والا ہے، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی محبوبیت نصیب ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ہمیشہ اپنی پسندیدہ زندگی کے اندر آراستہ رکھے اور ہمیشہ اس کام کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی ملتی ہو، ہر اس کام سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچنا نصیب فرمائے جس میں کوئی دکھلاوا ہو، غرور ہو، گھمنڈ ہو، فخر ہو، تکبر ہو، برائی ہو، اللہ تعالیٰ ہمیشہ تمام برائیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آج اسی پر اکتفا کرتا ہوں، باقی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ۔ اویس میاں کی والدہ ماجدہ بیمار ہیں، مظہر حسین صاحب اور ان کی اہلیہ محترمہ ام سعود صاحبہ، اسد کی ہمشیرہ صاحب، اور ہم حاضرین حاضرات میں سے بھی جو بھی بیمار، اللہ پاک تمام بیماروں کو شفا کلی عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك اللهم من سخطك والنار، اللهم لك الحمد ولك الشكر، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، الحمد لله والشكر لله، والصلاة والسلام على رسول لله. اللهم إنا نسألك حبك وحب من أحبك وحب ما يقربنا إلى حبك، يا ودود ويا مقصود ويا ذا الكرم والجود، يا حنان يا منان يا كريم يا ديان يا رحيم يا رحمن، اللهم ارزقنا حب نبيك وصفيك وخليلك محمد صلى الله عليه وسلم، وحبب ما يقربنا إلى حبه، واسقنا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.